الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورۃ الشورى کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سورۃ شورا کی آیت نمبر 23 سے گفتگو شروع کریں گے. غالباً کچھ ذکر اس کے تعلق سے پہلے بھی ہوا لیکن بہرحال کچھ باتوں کو دہرائیں گے انشاءاللہ. پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرکین کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کے معاملے میں اللہ کے ہاں ایک فیصلہ طے ہے. وہ لوگ کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ عذاب لا کر دکھا دیں, ان کو بتایا گیا کہ عذاب اپنے معین وقت پر ہی اللہ کی طرف سے آئے گا. پھر ذکر فرمائے اللہ نے کل کے نتائج کا کہ کل قیامت کے دن کا معاملہ یہ ہوگا کہ جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے مشرکین کو, وہ عذاب ان کے سامنے ہوگا, اور دنیا کے عذاب سے بڑھ کر جو بڑا عذاب ہے, سب سے بڑا عذاب ہے وہ آخرت کا. جبکہ ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے اور جو چاہیں گے انہیں وہاں ان کے رب کے ہاں سے عطا ہوگا. اور فرمایا کہ اصل بڑی فضل کی بات یہی ہے کہ کل جنت میں بندے کو اللہ کی توفیق سے داخلہ مل جائے, اور آج اس زمین پر اللہ کی چاہت پر عمل کرنے والوں کو کل جنت میں اللہ یہ موقع عطا فرمائیں گے کہ ان کی چاہت پر عمل ہوگا, جو وہ چاہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں عطا فرمائیں گے. اس کے بعد سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ, یہ ہے وہ بات جس کی اللہ بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یعنی یہ بشارت ان کے لیے ہے جو ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بھی ہوں. قرآن حکیم میں جا بجا یہ ایمان اور عمل کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے. ایک معروف حدیث ہمارے ہاں بیان میں آتی ہے جو بالکل درست ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بس کلمہ ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا تو یہ کافی ہے, ہم تو جنت میں بہرحال بالآخر چلے ہی جائیں گے, تو یہ بڑی جرات کی بات ہے. ایسے لوگوں کا شاید خیال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سزا بھگت لیں گے, شراب ہم نے پی, جوا ہم نے کھیلا, سٹا ہم نے کھیلا, سود خوری ہم نے کی, زنا ہم نے کیا, لوٹ کسوٹ ہم نے کی, کلمہ تو پڑھا ہے, چلو اپنی سزا بھگت کر ہم چلے جائیں گے جنت میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. چولہے کی آگ میں اپنی انگلی جو ہے وہ 10 سیکنڈ بھی گوارا نہیں کہ ہم جلائیں, اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور قرآن ایک جگہ کہتا ہے فما اصبرهم علی النار, کیا صبر ہے لوگوں کا, کیا حوصلہ ہے لوگوں کا جہنم کی آگ پر, کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلو اپنی سزا بھگت کے چلے جائیں گے. یہ تصور آج مسلمانوں کے دماغوں کے اندر کچھ لوگوں میں بلکہ کئی لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ صاحب کلمہ گو تو ہے نا, اب شراب بھی پیو, زنا بھی کرو, کچھ چلتا ہے, سود خوری بھی کرو چلتا ہے, ظلم بھی کرو چلتا ہے, لوگوں کی گردنیں کاٹ کر مال بناؤ چلتا ہے, کلمہ تو پڑا ہوا ہے نا, چلے جائیں گے جنت میں. اور پھر یہ حدیث پیش کی جاتی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. حدیث بالکل صحیح ہے, اس پہ کوئی شک نہیں, لیکن کیا ایک ہی حدیث ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمائی؟ آپ فرما رہے ہیں کہ لا يدخل الجنة قاطع, قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب کہاں لے کے جائیں گے اس حدیث کو؟ سود کا انجام جہنم کی آگ کے اندر ہے, کہاں لے کر جائیں گے؟ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم کے اندر, قرآن بتاتا ہے حدیث بتاتی, کہاں لے کر جائیں گے؟ تو ایک حدیث کو لے کر پورا ایک ورڈکٹ دے دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ پورا پیکج سامنے رکھیں گے، قرآن حکیم میں، احادیث سے مبارکہ میں کیا احکامات عطا ہوئے، کیا فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کرنا ہے، کیا منع کردہ باتیں، حرام کردہ باتیں ہیں جن سے بچنا ہے، اس پورے پر عمل کی کوشش کرنی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ فضل فرمائیں گے. اور اصل کامیابی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185، جمعے کے خطبے میں کئی مرتبہ پڑھی بھی جاتی ہے ہمارے ہاں، کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا. تو یہ دونوں باتیں، بچا لیا جانا جہنم سے اور داخل کر دیا جانا جنت میں، یہ ہے کامیابی. اور اصل کامیابی پہلے مرحلے پر کامیابی ہے، ورنہ اللہ ہمیں معاف رکھے، محفوظ رکھے. جہنم کا کم ترین عذاب کیا ہے؟ یہ جو لوگ حوصلہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم اپنی سزا بھگت کے تو نکال دیے جائیں گے نا، کیا حوصلہ ہے لوگوں کا؟ جہنم کا کم ترین عذاب یہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کم ترین عذاب یہ ہوگا جہنم میں کہ ایک شخص کو انگاروں کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگارے، دہکتے انگارے، ان کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور ان کے تسمے بھی، ان جوتیوں کے، چپل یا سینڈل جو بھی ہمارے ذہن میں لفظ آئے، ان کے تسمے بھی انگاروں کے ہوں گے. اور وہ جب پہنے گا تو اس کا پورا وجود کھولے گا اور اس کی کھوپڑی اس طرح کھولے گی جیسے چولہے پر ہانڈیا کھولتی ہے جب ابال اس میں آتا ہے، اور یہ سمجھے گا مجھے جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ جہنم کا سب سے کم ترین عذاب ہوگا جو کسی کو دیا جا رہا ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. کتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی سزا بھگت کے تو نکال دی جائیں گے نا، استغفراللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس تعلق سے عرض کر رہا تھا، فرمائے کہ ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ جس کی اللہ بشارت دیتا اپنے بندوں کو، ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال، اللہ کے، اس کے پیغمبر علیہ السلام کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس کا مستقل مطالبہ ہے، ایسوں کے لیے بشارت بھی ہے. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے ذکر، قل لا اسالکم علیہ اجرا الا الموده فی القربا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے قرابت کی محبت کے سوا اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. یعنی جن کے سامنے اولاً آپ نے پیغام پیش کیا وہ تو آپ کے اپنے لوگ تھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا کہ چلو باقیوں کو چھوڑو، تم تو میرے قرابت دار ہو، رشتے دار ہو، اس کا تو کوئی لحاظ کرو. اور یہ باتیں کئی مرتبہ پہلے بھی ذکر کی گئیں کہ ہم بھی سوچیں، اللہ نے ہمیں بھی کہا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن یہ بھی کہتا ہے نبی علیہ السلام کو سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. تو اللہ کے پیغمبر نے خاندان والوں کو جمع بھی کیا، ان کے سامنے دعوت حق پیش بھی کی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ اے فاطمہ میری بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل بیٹا میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوتی. پھپھی سے کہا، خاندان کے لوگوں سے کہا. تو بہرحال یہ فرمایا آپ نے کہ الا المودت فی القربا، سوائے قرابت داری کی محبت کے اس کا تو لحاظ رکھو. آگے فرمائے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ حُسْنًا، فرمائے کہ جو کوئی نیکی کا عمل اختیار کرے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی بڑھا دیں گے. یہ اللہ کی شان کریمی ہے، بندہ اللہ کی طرف بڑھتا اللہ مزید عطا فرماتے ہیں، بندہ اللہ سے ہدایت مانگے اللہ اور عطا فرماتے ہیں، بندہ ہدایت پر گامزن ہو اللہ اور ہدایت عطا فرماتے ہیں. سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17 میں، والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، جن لوگوں نے ہدایت کی روش اختیار کی، راستہ اختیار کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مزید ان کی ہدایت عطا فرمائی اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا. حاصل کلام، بندہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ اور توفیق عطا فرماتے ہیں اور اس کے اعمال میں حسن اور خوبی پیدا فرما دیتے ہیں. جیسے وہ حدیث بہت معروف ہے، کئی مرتبہ پیش کی گئی، بخاری شریف میں حدیث سے قدسی ہے، اللہ کا کلام، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ کسی محفل میں مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے, میں بھی اسے اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آئے, میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے, میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. اور میرا بندہ چل کر میری طرف آئے, اللہ فرماتے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. تو بندہ مانگے گا اللہ اور بھی توفیق دیں گے. بندہ عمل کر رہا ہے, اب عمل میں خوبصورتی مانگے, الفاظ پہ غور کیجئے گا, عمل میں خوبصورتی مانگے اللہ عطا فرما دیں گے. عمل میں خوبصورتی کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں نبی اکرم علیہ السلام سے منقول ہیں, جن کا آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے, اس میں یہ دعا بھی شامل ہے, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے, صرف عبادت نہیں عمدہ عبادت کے لیے. تو جب بندہ اس کی بھی توفیق مانگے گا تو عبادت میں لذت بھی بڑھ جائے گی, عمل میں حسن بھی پیدا ہو جائے گا, عمل میں خوبصورتی بھی آتی چلی جائے گی. تو فرمایا کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً, جو کوئی نیکی کمائے گا, نزید لہو فیہا حسنا, ہم اس کے لیے اس میں خوبی کو بڑھا دیں گے, حسن کو بڑھا دیں گے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا ہے اور قدردانی فرمانے والا ہے. یہ بڑی پیاری صفات ہے اللہ کی, اللہ بخش دیتا ہے. ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں, ہماری نمازیں کیسی ہمیں پتہ ہے, ہمارے سجدے کیسے ہمیں معلوم ہیں, ہماری محنتیں کیا ہیں ہم سب کو معلوم ہیں, اور ہم نے اللہ کو ناراض کتنا کرنے کی کوششیں کر ڈالی ہیں, کتنا اس کے احکامات کو پامال کر بیٹھے ہم کو معلوم ہے. وہ غفور ہے, ساتھ وہ شکور بھی ہے, قدردانی فرمانے والا ہے. تھوڑا بھی کر تو اللہ قبول فرما لیتا ہے, اور اس کو ناراض کرنے کے بعد پلٹ آؤ تو معافی بھی دے دیتا ہے, توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے. تو اللہ غفور بھی ہے بخش دینے والا, شکور بھی ہے قدر دانی فرمانے والا, کہ بندہ اللہ کی خاطر اللہ کے احکامات کے لیے محنت کرے, اس کے سامنے جھکنے کے لیے, اس کی اطاعت کے لیے, اس کی فرما برداری کے لیے, تو اللہ بندے کے تھوڑے عمل کو بھی قبول فرماتا ہے. فرمایا ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا, کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھ لیا؟ معاذ اللہ, یہ کفار مکہ کا بیان جو نبی کریم علیہ السلام پر معاذ اللہ اعتراض کرتے کہ انہوں نے قرآن کو گھڑ لیا. معاذ اللہ, فرمایا کہ فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمَ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپ کے دل پر اے نبی علیہ السلام مہر لگا دیتا, مگر ایسا معاملہ نہیں, اللہ نے تو آپ کو خود پیغمبر بنا کر بھیجا, اپنی وحی آپ کو عطا فرمائی, اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. یہ تو ان کو سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ اللہ چاہے تو ان پر بھی مہر لگا دے, ان سے بھی پیغام کو واپس لے لے, وحی کو روک دے, لیکن نہیں, اللہ نے ان کو چنا ہے, اللہ نے ان کو صداقت کے ساتھ بھیجا ہے, یہ سچے پیغمبر ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. بتایا جا رہا ہے کہ تم جو الزام تراشی کرو ان پر, یہ تمہارا الزام لگانا غلط ہے. یہ کل اختیار کس کو اللہ وحی عطا فرمائے, کس کو رسالت کے منصب پر فائز کرے یا نہ کرے, یہ کل اختیار اللہ کا. فرمایا کہ وَيُمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے. ایک ہے دلائل کا میدان, اور دلائل کے میدان میں اللہ کا دین, اس کی حقانیت, اس کی صداقت پہلے دن سے آج تک اور قیامت تک بالکل واضح ہے. اور جب بھی کوئی خلوص نیت کے ساتھ اور تلاش حق کی طلب اور تڑپ کے ساتھ اللہ کے کلام اور اللہ کے دین کی طرف آنے کی کوشش کرے گا, تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بصارت کے ساتھ بصیرت بھی دے دیں گے کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے لیے بھی الفرقان کا لفظ استعمال کیا, فرق کر دینے والا کلام. تو جو حق کی تلاش میں ہو, سچی طلب و تڑپ کے ساتھ ہو, اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بصیرت بھی عطا فرما دیں گے. تو اس اعتبار سے دلائل کے میدان میں تو اللہ کا کلام, اللہ کا دین, اس کی وحی کی تعلیم بالکل دو دو چار کی طرف واضح ہے اور ثابت شدہ حقیقت ہے. البتہ عملی میدان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی ذمہ داری دے کر بھیجا, اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری تھی کہ بالفعل اس زمین سے باطل نظام کا خاتمہ ہو اور رب کا عطا کردہ حق پر مبنی عادلانہ نظام قائم ہو. اسی لیے اللہ نے پیغمبروں کی یہ ذمہ داری بھی بیان فرمائی. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات موزات کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل فرمائی, ان کو میزان شریعت کی ترازو عطا فرمائی, ليقوم الناس بالقسط تاکہ انسانیت عدل پر, قسط پر, جسٹس پر, انصاف پر قائم ہو جائے. وانزلنا الحديد اور ہم نے لوہا بھی اتارا, فيه بأس شديد اس میں جنگ کی قوت اور صلاحیت بھی ہے. چنانچہ انبیاء اور رسول نے یہ محنت کی بھی, یہ محنت بھی فرمائی, یہ جد و جہد بھی فرمائی کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل کا نظام قائم ہو. اللہ والوں نے بھی یہ کوشش کی. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے, اور یہی انقلابی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جو تین مرتبہ قرآن نے یوں بیان فرمائی. سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ ہے جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر, والدین الحق مکمل نظام حیات کمپلیٹ سسٹم آف لائف دین اسلام دے کر, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اسی کے لیے قتال تک کے مراحل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. اور قرآن نے کبھی یہ بھی کہا سورہ انفال آیت نمبر 39 میں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور جنگ کرو ان کفار و مشرکین کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی نظام حیات کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. 23 برس کی جد و جہد رسول اللہ علیہ السلام کی اسی مقصد کے حصول کے لیے دکھائی دیتی ہے کہ اس حق کو صرف بیان نہ کیا جائے بلکہ اس کا نفاذ بھی کیا جائے. اور مکے کے 13 برس اگر دعوت ہے اور صبر کے مراحل ہیں, ایک جماعت کو منظم کرنا ہے, مشقتوں سے اس کو گزارنا ہے, اور مکے میں صبر ہی صبر کے مراحل ہیں, تو مدنی دور میں قتال کا بھی حکم آتا ہے. اور بدر بھی ہے تو احد کے میدان میں 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی ہیں, احزاب کے موقع پر پیٹ پر پتھروں کا باندھا جانا بھی ہے, اور 23 برس کی جد و جہد کے دوران 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی ہیں. تب قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے دلائل کے میدان میں قرآن کی اسلام کی حقانیت ثابت شدہ بات ہے, کی جا سکتی ہے ڈیبیٹ اور دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں, لیکن عملی میدان میں اللہ نے پیغمبروں کی بھی ذمہ داری قرار دی تھی کہ وہ یہ جد و جہد کریں کہ باطل کا خاتمہ اور حق کا نفاذ ہو, اور یہی مقصد بعثت تھا, رسول بنائے جانے کا مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اور 23 برس کی جد و جہد میں یہ محنت ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, جہاں خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مقدس ترین خون طائف کی گلیوں میں اور احد کے میدان میں ہمیں بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آج صورتحال کیا ہے؟ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. کوئی شک نہیں کہ دنیا کی بہترین کتاب قرآن ہے, لیکن آج میں 5 ارب غیر مسلموں کو اگر یہ کہوں کہ بہترین کتاب قرآن ہے تو وہ 5 ارب انسان مجھ سے 1.5-2 ارب مسلمان نہیں پوچھیں گے, کیونکہ وہ عقیدتاً تسلیم کرتے ہیں, ایمان کا حصہ ان کے یہ بہترین کتاب ہے, مگر وہ 5-5.5 ارب غیر مسلم مجھ سے اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا کدھر ہے یہ نافذ کتاب بتاؤ. 57 سے زیادہ ملک تمہارے پاس ہیں, 1.25 ارب سے زیادہ مسلمان تم ہو, کہیں یہ کتاب نافذ ہے؟ اب ہمارا اور آپ کا انداز کیا ہوگا؟ چپ ہو جائیں گے؟ ہم دنیا سے کہیں اسلام بہترین دین ہے, کوئی شک نہیں ہے, صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں, میں عرض کر چکا ہوں دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت شدہ ہے کہ یہ الحق ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہوا, مگر دنیا پوچھتی ہے کہاں ہے, کدھر ہے وہ دین؟ ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کہہ دو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہ کدھر ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے کہ سود کے دھندے جاری؟ اور 30-35 سال کے بعد بھی ہماری ملک کی اعلیٰ ترین عدالتیں اس بحث میں لگی ہوئی کہ سود کی تعریف کیا ہے. یہ کون سا دین کہ یہ ماننے کے ہم دعوے دار ہیں کہ یہ بہترین ہے؟ ہیں کہاں ہے؟ جہاں قانون کے سارے بے حیائی کے دھندے دکھانے کی اجازت دی جاتی ہے, اور جب عدالتوں کے اندر جا کر مقدمے دائر کرو تو کہتے ہیں ہمیں بے حیائی کی تعریف نہیں پتا ہے. یہ کون سا پاکستان ہے جس کے بنانے والوں نے کہا تھا اے اللہ تیری زمین پر تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے؟ کدھر ہے وہ دین؟ کس پر آج اس کی ذمہ داری؟ ہم مسلمانوں پر ذمہ داری ہے. اور یہ میں بار بار درد دل آپ کے سامنے, ہم کہتے ہیں مہاجر ہے مہاجر, کتنی جماعتیں بن گئی مہاجروں کی, ان میں سے کسی کو یاد بھی ہے کہ تمہارے باپ دادا نے کائے کو جانے قربان کی تھی؟ کوئی لاج رکھ رہے ہیں اپنے باپ دادا کی؟ ہم لوگ کائے کو ہجرت کر کے آئے تھے یہاں, کیوں اپنی ماں اور بہنوں کی عصمت ہم نے لٹا ڈالی تھی, اپنے جوانوں کے لاشیں برداشت کر لیے تھے, اپنے بوڑھوں کے لاشیں برداشت کر لیے تھے, اپنے بچوں کے لاشیں ہم نے دیکھ لیے تھے. کہ اللہ ایک خطہ زمین عطا فرما دے جہاں تیرے دین کو ہم قائم کریں گے نافذ کریں گے. کہاں ہے وہ اللہ کا دین آج؟ تو لاکھ ہم کہتے ہیں بڑی پیاری کتاب ہے, بڑی بہترین کتاب, کدھر ہے بھائی؟ میرے اور آپ کے گھروں میں, میرے اور آپ کے وجود پر اس کتاب کے اثرات ہیں؟ میرے اور آپ کے معاشرے میں اس کتاب کے اثرات ہیں؟ ہماری خوشی اور غمی کے موقع پر اس کتاب کے اثرات ہیں؟ آپ کے میرے محلے کی دکانوں اور بڑی بڑی مارکیٹس کے کاروبار کے اندر یہ کتاب کہیں دکھائی دے رہی ہے؟ کس خوش فہمی میں مبتلا ہم لوگ؟ گھر کے اندر گلاس ٹوٹے ہمیں غصہ آ جاتا ہے, موبائل کی بلکہ اب تو اسمارٹ فونز کا زمانہ ہے نا, اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹ جائے تو بہت غصہ آتا ہے. اور اللہ کی شریعت پامال ہوتی رہے, اللہ کے احکامات پامال ہوتے رہے اور ہمارے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوتا ہو. یہ کیسے مسلمان ہیں آج؟ یہ کیسے امتی ہیں آج کہ جن کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا اللہ کے احکامات کے ٹوٹنے کے اوپر؟ تو بھائی قرآن حق ہے, اسلام حق ہے, دلائل کے میدان میں بالکل حق ہے, عمل کے میدان میں ہم کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے شب و روز کے معاملات میں اور آپ قرآن کی طرف کتنا دیکھتے رہنمائی کے لیے, پیغمبر کی زندگی کی طرف کتنا دیکھتے رہنمائی کے لیے, اور باقی جگہوں پر کتنا دیکھتے رہنمائی کے لیے؟ چیک کر لیجیے میری اور آپ کی ترجیحات میں اللہ کی کتاب, اللہ کا دین کدھر ہے؟ اور نوکری ہے, کاروبار ہے, گھر گھر ہستی کے معاملات ہیں, بجلی نہیں ہے تو اب یو پی ایس لگانا پڑے گا, یہ کہاں ہے پرائیورٹی لسٹ کے اندر, ترجیحات کے اندر؟ اور اللہ کی کتاب اور اس کا دین کدھر ہے؟ یہ ہے ذمہ داری ہم مسلمانوں کا, اس کے دین پر عمل بھی کرنا اللہ کے, اس کے دین کی دعوت کو بھی پھیلانا اور اس کے قیام و نفاذ کی جد و جہد کرنا. اور آج کی اس امت مسلمہ میں یہ سب سے بڑا فرض اہل پاکستان پر عائد ہوتا ہے. یہ واحد ملک ہے جو اسلام کا نام لے کر بنایا گیا, اسلام کے نام پر جانے دے کر اس ملک کو حاصل کیا گیا, علا وجل بصیرت طے کر کے بیٹھے ہوئے قرارداد مقاصد میں, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, کسی حکمران کو, کسی سیاستدان کو, کسی جماعتوں کو اس کے بارے میں خیال نہیں آتا. باقی اپنے حقوق کی سارے بات کریں گے, کوئی کالا باغ ڈیم پر روئے گا, کوئی صوبے پر روئے گا, کوئی اس پر روئے گا, دین ہی اللہ کا مظلوم ہے, اس پر کوئی رونے کو تیار نہیں, بات کرنے کو تیار نہیں. اللہ کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا, اللہ کی کتاب کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا, اللہ کے پیغمبر کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہاں وہ جذبات دکھائی نہیں دیتے جو جذبات ہمارے لیڈروں کے بارے میں دکھائی دیتے ہیں, اور ہمارے مفادات کے بارے میں دکھائی دیتے ہیں, بجلی گیس اور پانی کے بارے میں دکھائی دیتے ہیں. وہ جذبات اللہ کی کتاب, اللہ کے دین کے لیے تو دکھائی نہیں دیتے. تو سوال ایک بہت بڑا یہ ہے, کیا واقعی ہم دل سے مسلمان ہیں؟ کیا واقعی قرآن ہماری ترجیحات میں ترجیح اول ہے, پرائیورٹی نمبر ون؟ کیا واقعی دین میری ترجیحات میں ترجیح اول ہے؟ اور سب سے دو ٹوک بات, کیا اللہ میری ترجیحات میں ترجیح اول ہے؟ اللہ میری پرائیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر ہے, پرائیورٹی لسٹ کے اندر, تب اس کی کتاب کی بھی عظمت ہوگی, اس کے دین کی بھی عظمت ہوگی, اس کے دیے ہوئے نظام کی بھی فکر ہوگی. کیا ایسا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ایمان والوں کے بارے میں والذین آمنوا اشد حبا للہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے, محنتیں بھی پھر اللہ کے لیے ہوتی ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 162 قل ان الصلاۃ والنسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین, اے نبی علیہ السلام فرمائیے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ایمان کیا ہے, ایمان کے مظاہر کیا ہے, اس کا مینیفیسٹو نظر کیا آئے گا ایمان والوں کے ہاں. حدیث بخاری شریف کی من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, جس سے محبت کی تو اللہ کے لیے, کسی سے نفرت بھی کی تو اللہ کے لیے, کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ ہی کی خاطر, فقد استکمل الایمان, اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. کون تھامے گا اللہ کے دین کو آج بھائی؟ کوئی کاروبار کوئی فقط تھامے ہوئے, کوئی نوکری کو فقط تھامے ہوئے, کسی کو بچوں کے مستقبل کی فقط 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 فکر ہے, اللہ کے دین کی فکر کون کرے گا؟ کون فکر کرے گا؟ سوچئے, میں درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کے دین کے بارے میں ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں, فکر مند ہوتے ہیں, ٹینشن لیتے ہیں. ٹینشن کا تو ہم سب کو سمجھ آتا ہے, اس کے دین پر آنچ کیا آئی, اس کے دین کی مغلوبیت کا دور ہے آج, کتنے ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر, بحقی شریف کی روایت ہے, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتے کو حکم دیا, ایک روایت میں جبرائیل ہیں علیہ السلام, حکم دیا جاؤ فلا فلا بستی کو تباہ کر دو, برباد کر دو. جبرائیل اگر ایک روایت والی لیں تو فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ وہاں تیرا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی, اندازہ کیجئے گا کیا اس کے زہد و تقویٰ اور عبادات کا عالم ہوگا انفرادی سطح پر. اللہ تیرا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ فرماتے پہلے بستی کو اس پر الٹ دو, پھر باقی لوگوں کو عذاب دینا. کیوں؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا نہیں تھا ہماری نافرمانیوں کو دیکھ کر, ہمارے احکامات کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر, اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. اور یہ اپنی ذات کے لیے فکر مند, اپنی ذات میں مگن, اپنی نیکی, اپنی عبادت بس اسی تک محدود ہے, اور معاشرے میں نافرمانیاں ہوتی ہیں ہماری, معاشرے میں احکامات ٹوٹے توڑے جاتے ہیں ہمارے, اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا. پہلے اس کو عذاب دو, پھر باقی لوگوں کو عذاب دے. یہ بحقی شریف کی روایت ہے. سوچئے گا, خدا را سوچئے گا, جو اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, اور جمعے کی دو رکعت نہیں بھائی, پانچ وقت کی نماز. جو اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, وہی اللہ کہتا ہے اقیم الدین, دین کو قائم کرو, اس کی جد و جہد کرو, اس کی محنت کرو. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے نبی علیہ السلام کے سچے امتی بھی بنے, اللہ کے سچے بندے بھی بنے, اور اپنے بزرگوں کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو عالم ظاہر میں اور عملی میدان میں بھی دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے, یہ بھی ایک فریضہ ہے امت پر. اور اس کا ایک نتیجہ یہ کہ جب دین نافذ ہوگا تبھی آپ اور میں پورے دین پر عمل بھی کر سکیں گے. گفتگو کئی مرتبہ پہلے بھی آ چکی ہے. فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ, اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے, وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں سے بھی خوب واقف ہے. اللہ اکبر, جو کچھ ہمارے اندر ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. میں آپ کا ظاہر دیکھ رہا ہوں, آپ میرا ظاہر دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے اور آپ کے سب کے باطن کو بھی دیکھتا ہے. اور اللہ کے ہاں فیصلے ظاہر پر نہیں ہونے. حدیث میں ہے مسلم شریف کی روایت, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے, دکھاوے سے بچائے, اور اللہ ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.